الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب الشهداء والصديقين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيدنا المؤيد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المجدد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله وقدرته الطيبين الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 1442 ہجرا، یعنی 1400 یعنی 1442 ہجرا کے ایام ازا کا یہ چھٹا عشرہ ہے، امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں. یہ آخری عشرہ بھی ہے ایام ازا کا، اور اس کی آج چھٹی مجلس ہے 26 صفر کو. عنوان ہے ہمارا معلم کتاب و حکمت، اور اس عنوان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ماہ صفر کی یہ تاریخیں وفات رسول خدا کی مناسبت سے ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ سیرت رسول کے کچھ اہم پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جائے، اور وہ جو قرآن نے اعلان کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ، بیسٹ ماڈل. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری آج کی زندگی میں بھی سیرت رسول کے حوالے سے ہمیں کون کون سے پیغامات پر زیادہ توجہ دینا. سیرت رسول کا ہر پیغام اہم، لیکن حالات کے تحت اس وقت ہمیں کون سے پیغامات پر زیادہ توجہ دینا. اور بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو ایک لفظ حکمت قرآن کریم میں استعمال ہوا، یہ بہت اہم لفظ ہے، اور آج کے اس دور میں، آج کے اس دور سے میری مراد بے حجابی کا دور نہیں، یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ گانا بجانا اور رقص و سرور کی محفلوں کا دور یہ مراد نہیں، بلکہ آج کے دور سے میری مراد ہے یہ سوشل میڈیا کے اتنا زیادہ پھیل جانے کا زمانہ اور دور. اس میں یہ لفظ حکمت، یہ بہت اہم، معلم کتاب و حکمت. اور مولا کا بھی اہم ترین لقب میں نے عرض کیا کہ انا مدینۃ العلم ولی بابوہا و انا دار الحکمت و علی بابوہا. پیغمبر کا فرمان کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور ایام ازا میں شہزادی زینب کبریٰ کے جہاد کی مناسبت، زینب کبریٰ کو خالی علم رکھنے والی عالمہ نہیں کہا گیا، فہم رکھنے والی فہیمہ بھی کہا گیا. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جتنے بھی ٹائٹل اور القاب شہزادی زینب کبریٰ کے، یہ تاریخیں تو چوتھے امام کچھ شہزادی زینب کے حوالے سے ہوتی ہیں، جتنے بھی شہزادی زینب کے لقب اور ٹائٹل ہیں ان میں اہم ترین لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. یہ عقل کہیے، یہ فہم کہیے، یہ حکمت کہیے، یہ ساری چیزیں ایک ہی جانب انسان کو لے کے جا رہی ہیں. لیکن اس کا آغاز ہوا ہے خود پیغمبر کی ذات سے کہ معلم کتاب بھی ہیں اور معلم حکمت بھی. اور یہاں پہ وہ بات جو دو دن سے چل رہی تھی اور پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور بیچ میں دوسری باتیں آ جاتی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پیغمبر کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے بہت سارے مقاصد بیان کیے، اور خود اللہ کے رسول نے بھی اپنی زبان عصمت و طہارت سے اپنے دنیا میں آنے کے بہت سارے مقاصد بیان کیے، جن میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے وہ اس تو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں پیغمبر کی بعثت اس دنیا میں آنے کے کئی مقاصد کو بیان کیا. اور خود شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے خطبہ فدق کے اندر اپنے بابا کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بیان کیا. تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے آیات اور روایات کا، لیکن ان میں سے یہ چار مقصد اس اعتبار سے بہت اہم کہ قرآن کریم نے اول تو وہ حکم اسلامی کے ذریعے کہ ہر جمعے کو سورہ جمعہ کی تلاوت نماز میں کرو، کل کی مجلس میں کچھ اہمیت نماز کا ذکر آیا تھا، آسمان پر بھی علی کے شیعوں کی پہچان نماز ہے، خالی نماز نہیں ہے، کثرت سے نماز. اور اس دنیا میں بھی مومن کی علامت ہے نماز، اور خالی نماز نہیں ہے، کثرت سے نماز. یہ 51 رکعت نماز واجب اور سنت کے مجموعے کا نام بھی ہے، لیکن اس میں پہلو کثرت کا بھی ہے. تو جو نماز کا ذکر آیا تھا تو وہ خود اپنی جگہ ایک اہم ذکر ہے، اس کے حوالے سے ایک دو پیغام اور بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جو شاید آج کی مجلس میں ہی شروع ہو جائے. دیکھیں آدھا عشرہ مکمل ہو گئے اور ابھی تک تو ہم آیت کے ترجمہ سے بھی فارغ نہیں ہوئے ہیں، موضوع تو آگے نہیں بڑھ پا رہا. گرچہ یہ میرا ایک طریقہ کار ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری پانچ مجلسوں میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، ادھر ادھر ہٹ کے اور بہت ساری اہم باتیں بیان تو کی نا. تو آ جائیے اس مسئلے پر کہ اب یہ جو نماز، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مومن کثرت سے نماز پڑھے گا تبھی آسمانوں پر پہچانا جائے گا یہ علی کا شیعہ، مومن کثرت سے نماز پڑھے گا تبھی زمین پر پہچانا جائے گا کہ یہ علی کا شیعہ. اگرچہ مسجدیں جو ہیں اسلام میں شیعہ سنی نہیں ہوتی، اللہ کا گھر سب کے، لیکن ماحول ایسا اسلام ہم کو بتا رہا کہ آپ کسی بھی نئے علاقے میں گئے اور آپ نے کسی مسجد میں قدم رکھا اور جھانک کے دیکھا، اگر آپ کو مسجد کھچا کھچ بھری نظر آ رہی، عید پر نہیں، رمضان کے مہینے میں نہیں، عام حالات میں بھی، تو سمجھ جائیے کہ علی کے شیعہ یہاں پہ رہتے ہیں. کہ کثرت سے نماز پڑھنا یہ علی کے شیعوں کی ایک پہچان ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ جملے آتے ہیں نا کہ جس طرح ہم زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ ستارہ وہ بڑا روشن، وہ ستارہ وہ بہت زیادہ چمکدار، اسی طرح آسمان کی مخلوق دنیا کے گھروں کو دیکھتی اور اس میں ان کو کچھ گھر بہت زیادہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ستاروں کی طرح، وہ ہمارے شیعوں کے اور چاہنے والوں کے گھر ہوتے ہیں. اس دنیا میں کتنے گھر ہوں گے؟ سینکڑوں کا لفظ بھی کم ہے، ہزاروں کا لفظ بھی کم ہے، لاکھوں گھر تو ہوں گے. جیسے آسمان پہ کتنے ستارے، وہاں تو لاکھوں کا لفظ بھی کم ہے، کروڑوں کا لفظ بھی کم ہے، اربوں کھربوں ملینز بلینز ٹریلین ستارے ہیں. اور فرشتے، ہم دنیا والے نگاہ کرتے ہیں یہ روشن ہے، یہ ذرا ڈارکنیس والا ہے، یہ ہر وقت چمک رہا ہے، یہ کبھی نہیں چمکتا ستارہ. اس طرح آسمان کی مخلوق دنیا کے گھروں کو دیکھتی، سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں گھروں میں سے کچھ گھر ان کو بہت چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہمارے شیعوں کے. اور یہ گھر اس لیے چمک رہے ہیں کہ یا یہاں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے یا یہاں ذکر اہل بیت اطہار ہو رہا ہے اور بہت ساری نیکیوں کے لیے اس قسم کی الگ الگ روایتیں آئیں. لیکن جو خاص پہچان بنتی ہے علی کے شیعہ کی وہ کثرت سے نماز ہے. اب وہ حدیث یاد کیجیے کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. جیسے کہ ماضی کی بعض قوموں نے اپنے گھروں کو قبر بنا لیا تھا, لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ گھر کو قبر بنانا کسے کہتے. اچھا ایک جانب اسلام میں حکم بھی یہ کہ اپنے گھر کو قبر بناؤ, یا یہ جملے حدیث کے نہیں ہیں لیکن معصوم نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں قبر اور موت کا تذکرہ تازہ رکھو. یہ تو ہم سے کہا, ورنہ خود امام معصوم اپنے گھر میں قبر تیار کر کے رکھتا ہے اور اسی قبر کے قریب اپنی ساری عبادتیں انجام دیتا. میری مراد ہے تسمیہ امام سے, جو امام زمانہ کی غیبت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے امام, کرنے نہیں نعوذ باللہ کروانے والے امام, غیبت کی تیاری. غیبت کا تذکرہ تو ہر حجت خدا نے کیا, آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے لے کے قائم تک. لیکن سب سے زیادہ جو تیاری کروائی ہے غیبت کے زمانے کی وہ دسویں امام ہے. اور اس کی ایک مختصر وجہ میں اکثر بتاتا ہوں, کیونکہ دسویں امام کے بعد ہی امامت غیبت میں جانے والی, گیارہویں امام تو مختصر زندگی اور وہ بھی زیادہ تر قائم. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ اس تیاری کے حوالے سے دیکھیے, یہ بھی وہ جملہ ہے کہ جو میرے ذہن میں ایک ارادہ تھا کہ تھوڑا تذکرہ ان مجالس میں امام زمانہ کا کروں گا, تو پھر اس میں یہ ذرا تفصیل تھی کہ دسویں امام نے کیا تیاریاں کروائیں. لیکن جو کہ میں اس پر اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں, تو اس سال نہ صحیح زندگی رہی تو آئندہ کسی سال, ابھی بات صرف اتنی. اس میں سے ایک تیاری یہ تھی کہ دسویں امام نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر قبر بنائی. یہ ڈرائنگ روم تو آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا, ورنہ یہ اہل بیت اطہار کا گھر ہے, کوئی شاہی محل یا کوئی بہت بڑا ویلا وغیرہ تو نہیں ہے. جس کمرے میں امام کا ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں پہ قبر تیار کرے. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اس کے حوالے سے پیغام دیا کہ تم قبر نہ تیار کراؤ لیکن اپنے گھر میں قبر کی یاد ہمیشہ تازہ رکھو. یہ نہیں ہے کہ کافور کی خوشبو آپ کے گھر میں آتی رہے, گرچہ کافور کی خوشبو خود جنت کی خوشبو میں ایک خوشبو ہے. پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جو ڈرنک ہم کو دیا جائے گا جنت میں اس میں کافور کی آمیزش ہو, مزاجہ کافورا. لیکن خیر, تو اب بہت سارے مختلف حوالوں سے ہمیں اپنے گھر میں موت کو یاد رکھنا, چاہے وہ یہ ہو کہ تمہارے گھر میں کفن ہونا چاہیے تیار, کفن ہونا نہیں کفن تیار. ایسا نہ ہو کہ معلوم ہو انتقال ہو گیا ابا جان کو اور اب ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کفن لے کر تو وہ کبھی آئے تھے کربلا سے, وہ ہے کہاں, مل کے ہی نہیں دے رہا. اس طرح سے اس کو چھپا کے نہیں رکھنا ہے جس طریقے سے پرانے زمانے میں لوگ خزانے چھپا کے رکھتے تھے, وہ آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے وہ قبر. یا یہ کہ اپنا وصیت نامہ ہر وقت اپنے تکیے کے نیچے تیار رکھو. وصیت نامہ کیا؟ موت کی یاد ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اس وقت پھر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ چھٹی مجلس ہو گئی, یعنی مور دین 50% اشرا مکمل ہو گیا اور میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں, تو قبر کی موت کی یاد ہر وقت گھر میں رہنا چاہیے. جو شب جمعہ کے اتنے اعمال ہم کو بتائے گئے ہیں نا, وہ بھی اسی موت کو یاد کرانے کے لیے, چاہے وہ نماز ہدیہ والدین ہو اور چاہے وہ سورہ یاسین کی تلاوت ہو اور چاہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہو اور چاہے وہ سورہ ملک کی تلاوت ہو. اور یہ جو ہمارے یہاں جو ہم کو یاد دلایا گیا کہ جیسے ہی کسی مومن کے مرنے کی خبر پاؤ تو نماز وحشت پڑھو, یہ بھی اس کو یاد دلانے کے لیے, قبر اور موت یاد آتی رہے وقتاً فوقتاً. ایسے اسلام ہمارے لیے بہانے بنا رہا ہے کہ ہم موت کو یاد کریں, لیکن وہ ایک الگ حوالے سے. وہ موت کی یاد ہے اپنی قبر کی تیاری کے حوالے سے. اور ادھر اللہ کا رسول جو ارشاد فرما رہا وہ کسی اور حوالے سے. اسلام کے احکامات میں یہ کئی جگہ یہ چیز آتی, یہ بھی ہے اور وہ بھی. والدین کی اطاعت بھی واجب ہے, والدین کی اطاعت حرام بھی. اب یہ اطاعت والدین واجب ہے, فقہی مسئلہ تو اپنے مرجع سے پوچھئے کہ اطاعت واجب ہے یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وبالوالدین احسانا, وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن ایک منزل آ جاتی ہے اطاعت واجب بھی ہے اطاعت حرام بھی. ہر اس کام میں اطاعت واجب ہے جس کو انجام نہ دینے سے ان کو اذیت و تکلیف ہوگی, اور ہر اس کام میں اطاعت حرام ہے جس پر عمل کرنے سے دین خدا کو تکلیف ہوگی. دین خدا بھی تو تکلیف محسوس کرتا ہے, چاہے شاعرانہ زبان میں ہم کہیں, لیکن جب ہمارے یہاں یہ ایک رائج چیز ہے کہ اسلام مر رہا تھا حسین نے بچائے, جب اسلام مر رہا تھا یہ لفظ آ سکتا ہے, اسلام تکلیف بھی محسوس کر سکتا. ایک طرف ہے والدین کی تکلیف, ایک طرف ہے دین کی تکلیف. ماں نے اگر بیٹی سے کہا بے حجاب ہو جاؤ, اس میں ماں کی بات نہ مانی تو ماں کے دل کو تکلیف پہنچی, اور ماں کی بات مان لی تو دین کے دل کو تکلیف پہنچی. میں تو وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ شاید بطور محاورہ بھی ٹھیک نہیں کہ اللہ کو تکلیف پہنچی, لیکن رسول اللہ کو یقیناً تکلیف پہنچی. چنانچہ ایک بہت ہی مشہور ایرانی شاعر کا واقعہ ہے, بہت پرانی بات ہو رہی ہے, کہ کسی نے اس سے کہا کہ تم داڑھی شیو کرتے ہو, داڑھی نہیں رکھتے, بہت پرانی بات ہے, یہ سمجھے 600 سال پرانی, 500 سال پرانی, داڑھی نہیں رکھتے, گناہ کر رہے. کہا کہ میں داڑھی شیو کر رہا ہوں نا, کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں. جواب دیا کہ نہیں, تم رسول اللہ کا دل دکھا رہے. وہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے, اگر ہم روزہ نہیں رکھ رہے, اگر ہمارے گھر میں حجاب نہیں ہے, اگر خوشی کے موقع پہ ہم تھوڑا سا پاگل ہو جاتے ہیں, تو کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے نا. زیادہ وہ برا ہے, زیادہ نہیں, برا وہ ہے جو کسی کا مال لوٹ رہا ہے, جو یتیم پہ ظلم کر رہا ہے, جو کسی کا حق کھا رہا, تو یقیناً وہ بھی برا, بہت برا, لیکن یہ بھی کم برا نہیں. تو جو جواب دیا اس نے کہ اگر وہ کسی کا مال کھانے والے نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی, تو داڑھی شیو کر کے تم نے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائی. یہ روایتوں میں بھی جملے. پھر وہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ساتھ میں پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اصل میں یہ میرا وہ موضوع تھا جو اگر حجت الاسلام مولانا حافظ ارتضا صاحب نہ لیتے تو میں اس پہ بات کرتا, کہ یہ تو ہمارے یہاں آج کل بہت مشہور ہو گیا, اور صحیح مشہور ہوا ہے, کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو امام زمانہ بیمار ہو جاتے ہیں, اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو اب یہ بات ہو رہی تھی, یہ سمنی باتیں آ گئی چھوٹی چھوٹی, بات یہ ہو رہی تھی کہ دین کے کبھی احکامات دونوں پہلو کے ہوتے ہیں, کہ یہ کرو تب بھی مثلا حرام ہو رہا ہے, وہ کرو تب بھی حرام ہو رہا ہے, والدین کی بات نہ مانو تب بھی حرام ہے, والدین کی بات مانو تب بھی حرام. دیکھنا پڑتا ہے پھر کون سے موقع پہ بات ماننا حرام ہے, کون سے موقع پہ بات نہ ماننا حرام. اور یہ کون ہمیں بتائے گا, یہ بتائے گا, یہ تعلیم کون دے گا, یہ اسلام دے گا, یہی پیغمبر کی ذمہ داری ہے, معلم کتاب و حکمت. بات جا رہی ہے اسی طرف, دعا کریں کہ 3-4 دن میں پہنچ جائے وہاں تک. تو اب یہ قبر, گھر کو قبر نہ بھی بناؤ, گھر کو قبر بناؤ بھی, بناؤ اس کانٹیکس میں کہ وہ گھر تمہارا ایسا ہو جو تمہیں موت یاد دلاتا رہے کہ ایک دن مرنا. یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے موت ہی کو یاد کرو, ذہن میں رہے موت, لیکن زبان پہ ہر وقت موت موت, اللہ اللہ اللہ, موت کے حوالے سے یہ اسلام نہیں کہتا. ہر چیز کا موقع محل. میں اکثر اس بچے کا واقعہ پڑھتا رہتا ہوں, 74 کا واقعہ ہے, بہت چھوٹا سا, ہمارے جیسوں کی تقریر سن کر. ہمارے جیسوں سے مراد بقول اس زمانے کے لوگوں کے, ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے آ گئے, देखिए हमारे बच्चे को तो दाढ़ी रखवाई रखवाई, बच्चे को ये भी उसके कान में फूंक दिया कि बाप को भी जाके दाढ़ी रखवाना। तो अब उस माहौल में एक नौजवान ने कुछ जरा ज्यादा ही तबलीग सुन ली। हर चीज की एक लिमिट होती है और हर चीज का एक मौका और महल होता। कुछ ज्यादा ही सुन ली तबलीग, और आपको पता है जब ज्यादा तबलीग सुन लेते हैं उसमें यह भी शामिल है कि खाली अपनी फिक्र ना करो, अपनी नस्ल की भी फिक्र करो। और जब नस्ल की फिक्र है तो फिर इस्लाम का हुक्म है कि नस्ल की फिक्र नस्ल पैदा होने के बाद नहीं है, नस्ल के पैदा होने से पहले है। हम तो जरा लेट काम शुरू करते हैं, बच्चा पैदा हो गया अब उसकी तरबियत करना, वो भी टाइम हाथ से निकला नहीं अभी, लेकिन वो असल मौका वो नहीं, तो उसके पैदा होने से पहले। चुनाचे फिर वहां से ये मौजू आता है कि शादी और शादी के मौके पे लड़की वाले शौहर में होने वाले दामाद में क्या क्वालिटीज देखें और लड़के वाले होने वाली बहू में, वो पूरा मौजू इसी से बनता। तब उसने ये सारी बातें सुन ली, लेकिन कच्ची पक्की पूरी बात तो हमारे यहां लोग सुनते ही नहीं है ना, आधी बात सुनते हैं आधी बात खुद से जोड़ लेते हैं। शादी, शादी की रात पहली रात इस वक्त भी उसे तबलीग की धुन सवार। क्यों ना जब बीवी से पहली मुलाकात हो रही, याद कीजिए आप हजरात भी इस मरहले से गुजरे होंगे ना बहुत सारे लोग। तो अब यह कि क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्या क्या डायलॉग देखे जाते हैं, फिल्मों की कहा के डायलॉग याद किए जाते हैं, नाविलों के शायरों के सारी चीज। इन्होंने बीवी से मुलाकात हो गई, पहला सवाल ये किया कि पहले चेक कर लो इसका दीन क्या। अच्छा ये मौका तो नहीं है ना, या तो रिश्ता देने से भी पहले चेक करते, और या फिर बाद में अब हो ही गई शादी, इमामों के नाम याद हैं, रसूलुल्लाह याद हैं, कुरान पता है, वाजिबात पता है, फुरूए दीन कितने हैं, उसूले दीन कितने हैं। वो सुनती रही सुनती रही, बेचारी सुनती रही सुनती रही, और आखिर तंग आकर उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि आज मेरी शादी की पहली रात है कि कब्र की पहली रात है। सवाल तो कब्र में मुनकर और नकीर आके पहली रात को करेंगे ना। तो हर चीज का एक तरीका होता है और हर चीज की एक तरतीब होती है, तरीके के साथ तरतीब भी सीक्वेंस, और हर चीज का टाइम होता है, और यही चीज है हिकमत। इल्म तो है आपको, मालूमात दे दी गई, लेकिन अब इस मालूमात को किस तरतीब से लोगों तक पहुंचाया जाए या अपने घर में लाया जाए, किस वक्त पर टाइम क्या है जिस पर यह मालूमात दी जाए, तरीका कार क्या अख्तियार किया जाए, और ये चीज हमारे यहां लोग भूल जाते हैं। चुनाचे हिकमत नहीं होती है, इल्म होता, और पैगंबर के जिम्मेदारियों में हिकमत अहम तरीन जिम्मेदारी है। अब ये सारी तमहीद जो है तकमील की मंजिल पे पहुंच रही। एक जरा सा समझदार बाप या समझदार मां भी जानती कि अगर उसके चार बेटे, अब वो दीन नहीं, दीन को चले इस वक्त फिलहाल हम नजरअंदाज कर रहे हैं लफ्जन, आम जिंदगी हर बाप और मां की ख्वाहिश है कि बेटे उसके अच्छे बने और एटिकेट और पढ़ाई में शौक हो और बातचीत करने के आदाब आते हो उसको। लेकिन पता है कि चार है तो चारों का नेचर अलग है। एक को पहले बेटे को अलग तरीके से समझाया जाएगा, दूसरे के लिए अलग तरीका चलेगा। कोई नरमी से मानेगा, कोई सख्ती से मानेगा, कोई लालच से मानेगा, कोई डर से मानेगा। एक लाठी से सबको नहीं हांक सकते। जो समझदार वालिदैन जो ना समझ है वो यही कर दें कि एक लाठी से सबको हांकते हैं। एक बेटा बहुत अच्छा निकला, दो बेटे बाकी हो। अब वो कहते हैं कि जी देखिए हमारा तरीका अगर गलत होता तो पहला बेटा क्यों सही निकला, इसका मतलब है कि गलती हमारी नहीं है। नहीं, गलती तुम्हारी है। बाप और मां की यह जिम्मेदारी होती कि वो अपनी औलाद के मिजाज को समझ के उसके मुताबिक बात करे। यही पैगंबर का तरीका है तबलीग हिकमत वाला। किससे सख्ती से बात करना है, किससे नरमी से बात करना है, किसको लालच है देके, लालच नऊज़ु बिल्लाह गलत लफ्ज कह गया, जन्नत का शौक दिला के दीन पे लाना है, किसको जहन्नम से डरा के दीन पे लाना है, और किसको खाली बस ये कहेगा कि अल्लाह, उसके लिए यही काफी है कि अल्लाह है, ना जन्नत का लालच उसको चाहिए ना जहन्नम का डर चाहिए। लेकिन हर एक के लिए अलग अलग।
یہ حکمت ہے جو پیغمبر ہمیں سکھانے آئے. ایسا نہیں کہ اپنے لیے کہ پیغمبر کو حکمت معلوم ہے اور وہ اس کے مطابق دین پھیلائیں گے, وہ نہیں. جو علمہم الکتاب والحکمہ, ہم کو حکمت سکھانے آئے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کریں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آج یوٹیوب یا فیس بک انتہائی مخلص ہمارے بچے اور جوان اور بڑے بھی, حکمت نہیں, کام بہت شوق سے کر رہے ہیں, اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, اپنی محنتیں لگا رہے ہیں اس کے اندر, لیکن حکمت نہ ہونے کی وجہ سے بجائے اصلاح کے معاشرے میں فساد بڑھتا جا رہا اسی فیس بک اور یوٹیوب سے. میں وہ ساری باتیں نہیں کر رہا ہوں جو نوجوانوں کے مشغلے ہوتے ہیں اور غلط سائٹیں ہوتی ہیں, میں تو صرف دینی اور تبلیغی سائٹس, فیس بک پیجز اور یوٹیوب چینلز کی بات کر رہا ہوں. لیکن ابھی یہ شاید ٹائم سے پہلے میں نے بغیر ترتیب کی بات اس لیے کہہ دی کہ 5 دن سے میں خود بھی فرسٹریٹڈ تھا کہ موضوع ذرا آگے نہیں بڑھ رہا. تو بات کیا ہو رہی ہے, دونوں پہلے, کبھی ایک ہی چیز اچھی ہے کبھی وہی چیز بری. اکثر تو میں اس پر ایک واقعہ پڑھتا ہوں, لیکن جو کہ پچھلے سال امام بارگاہ علی رضا کے اسی ممبر پر انہی تاریخوں میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا. پچھلے سال بھی مجھے یہ چھٹا عشرہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا, لقمان حکیم کا واقعہ کہ آقا نے کہا بہترین چیز پکا کے لاؤ تو زبان پکا کے لے گا بکرے کی, بدترین چیز پکا کے لاؤ تو زبان پکا کے لے گا. اور یہی وہ پل صراط ہے جس کے لیے میں نے کل یا پرسوں ایک جملہ کہا تھا کہ امام نے کہا قیامت کے پل صراط کی فکر بعد میں کرنا, دنیا میں بھی تم پل صراط پہ کھڑے ہو. تو قبر, گھر قبر نہ بناؤ, گھر قبر بناؤ, قبر بناؤ موت کے حوالے سے, آنے والی منازل کے حوالے سے, اپنی نجات کے حوالے سے, اور قبر نہ بناؤ. پیغمبر نے کہا دیکھو قبر کی ایک خصوصیت ہے کہ قبر سے کوئی نیک کام باہر نہیں آتا. اب ہم جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں روایتوں میں کہ یہ آسمان کی جانب بلند ہوتی, قبر سے کوئی نیکی آسمان کی جانب نہیں جاتی. اپنے گھروں کو ایسا نہ بنا دو کہ ساری نیکیاں, ساری عبادتیں, سارے اچھے کام مسجد میں ہو رہے ہیں, امام باڑے میں ہو رہے ہیں, سینٹر میں ہو رہے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہو رہا. جیسا کہ ماضی کی قوموں میں یہی تھا, بیلنس اور توازن. کچھ چیزیں مسجد امام بارگاہ میں ہونی چاہیے, کچھ گھر میں. اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ شرعی آتا ہے جو اگر آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ذرا سا مختلف ہے, لیکن چونکہ میں ان مجالس میں اسپیسیفائی کر کے مخصوص کسی مرجع کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں, ایک عام سی بات کر رہا ہوں, عمل کے وقت تو آپ جا کے چیک کر لیں. لیکن ایک مشہور مسئلہ جس کے اندر ہمارے موجودہ زمانے کے بھی مجتہدین کی اکثریت شامل, وہ یہی کہ واجب نمازیں مسجد میں پڑھنا بہتر ہے اور سنت نمازیں گھر میں. شیعہ کی پہچان واجب سنت میں لگ. آسمان کے فرشتے بھی جب زمین پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اسی مومن کا گھر ان کو چمکتا ہوا, جگمگاتا ہوا نظر آتا, اور عرش الہی پر بھی شیعوں کا نور جب پہنچتا ہے تو اتنا جگمگا رہا ہوتا ہے کہ معصومین کے نور کی زینت کو بڑھا رہا. بہت بڑا جملہ ہے یہ, میں ذرا سا اور اس جملے کے ایک پہلو کی جانب اشارہ کر دوں. کہا جاتا ہے کہ شہزادی زینب کا نام زینب, اگرچہ زینب کے کچھ اور معنی عربی میں ہیں, لیکن کہا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ زینب اب وہ باپ کی زینت بن رہی, اور کہا کہ یہ علی کے شیعہ بھی زینت بنے. کہاں زینب کبرا, کہاں امراض جیسے حقیر ہو, ایک طرح سے ان کے مقابلے میں نجس انسان. زینت بن کب, جب 51 رکعت نماز بھی اس میں شامل. تو اب یہ نماز بھی بانٹ دی گئی کہ مسجد میں کچھ, گھر میں کچھ. اور اگر آپ نے نماز کے مسائل یاد کیے ہیں تو معلوم ہوگا کہ مسجد میں کم ہے, گھروں میں زیادہ. 51 کا اسی طرح تقسیم ہے نا کہ 17 رکعت واجب ہے, 34 رکعت سنت. تو زیادہ نمازیں گھر میں, مومن کا گھر پہچان. مومن کے گھر میں قدم رکھو. مجھے یاد ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ اسی ایام اعظم میں اسی خلید میں انتقال ہوا تھا. تو کراچی میں پہلی دفعہ وہ عشرہ پڑھنے آئے تھے کھارا در میں, تو تقریباً پہلی مجلس کا موضوع یہی تھا. اور اس میں پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی جوک لطیفہ نما بات کہی تھی. چونکہ میرا اپنا طریقہ کار آپ کو معلوم کہ میں کسی کی کوئی بات بیان کرتا ہوں تو آسان ہوتا ہے میرے لیے اپنے نام سے بیان کر دوں, لیکن نہیں, میں چاہتا ہوں ان بزرگوں کا تذکرہ ممبر پر ہوتا رہے, اور اگر ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں چاہے اتنے چھوٹے سے لطیفے کی مدد سے صحیح, تو بھی جو جس کا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے. تو مثلا ایک مثال ہونی چاہیے تھی, اس کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے کسی کے علم سے استفادہ کیا, لیکن ایک مثال ہی صحیح. فرمایا کہ میں جا رہا تھا کہیں پہ, کسی کے ہاں مجھے جانا تھا, اس کا ایڈریس میرے پاس تھا لیکن مل کے نہیں دے رہا تھا. وہ پرانا زمانہ ہے, تنگ پتلی پتلی گلیاں, مثلا کھارا در ہی کے علاقے کے رہنے والوں کو پتا ہے کہ وہ جڑیا بازار کی جو دائیں بائیں کی ایسی گلیاں, یا جب میں شروع میں دبئی میں آیا تھا تو جو ابرا کا علاقہ تھا اس کے آس پاس کی گلیاں. تو اب یہ کہ وہ مکان مل نہیں رہا تھا, کوئی جاننے والا ہو اس علاقے کا تو اس کی مدد لی جائے, وہی لوگ بتا سکیں گے. قریب میں ایک گاڑی تھی, دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. اب دل میں میرے خیال تھا پتہ نہیں یہ ہیں اپنے کہ نہیں ہیں, تو میں ذرا آگے بڑھا, انہوں نے مجھے دیکھا, ایک نے دوسرے سے کہا گانا بند کرو گانا بند کرو مولانا آ رہے ہیں. کہا میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ اپنے کوئی موقع, مولانا آ رہے ہیں گانا بند کرو, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے مومن. ایک شیعہ کی پہچان یہ بنی کہ مولانا آ رہے ہیں تو گانا بند کر دو. اب تو خیر یہ پہچان بھی نہیں رہی, ورنہ پہلے سے مطلب میں کوئی 100-200 سال پرانی بات نہیں کر رہا, 25 سال پہلے 30 سال پہلے نکاح کے موقع پہ مولانا آتے تھے, خوب ان کے آنے سے پہلے بھی خوب گانے بج رہے ہیں, ان کے جانے کے بعد بھی خوب گانے بجے گا, لیکن اتنی دیر کے لیے گانے بند کر دو. یا یہ کہ وہ گھر میں مولانا آ رہے ہیں, انتہائی بے حجاب گھر آنا, لیکن بھائی حجاب کر دو. اب یہ ہمارے یہاں یہ پہچان بنتی جا رہی, دل کھول کے گناہ کرو. بس ان کو آتا دیکھا تو ذرا, لیکن فرشتے جو ہمارے اور آپ کے گھروں کو پہچانتے ہیں کہ ان میں سے اتنے سارے جو گھر ہم آسمان سے دیکھ رہے ہیں ان میں شیعہ کا گھر کون سا ہے, تو نماز کتنی نمازیں یہاں ہو رہی. تو بات ذرا سی کل والی بات تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا رکی ہوئی ہے, آگے نہیں بڑھتی ہے, تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. کہا کہ نیکیاں کسی ایک جگہ نہ کرو, گھر میں بھی کرو اور مسجدوں اور امام باڑوں میں بھی کرو. مسجد اور امام باڑوں میں کرو گے تو ایک دوسرے کے قریب آؤ گے. میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں بہت مختصر. مسجد میں ریگولر جانے والوں کے درمیان جو ایک قسم کی آشنائی ہوتی ہے اور جان پہچان ہو جاتی ہے ریگولر جانے والے, کبھی سگے بھائیوں کے درمیان ایسے اچھے تعلقات نہیں ہوتے جتنے صرف مسجد کی وجہ سے ان کے درمیان ہو جاتے. اور بڑے اس سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں, بڑے فائدے ہوتے ہیں. اور دوسری جانب گھر کو بھی خالی نہ رکھو تاکہ تمہاری بیوی بچے نئی نسل گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ اس کو لے کے تو تم مسجد میں نہیں آؤ گے, وہ بھی دین سیکھتا رہے. لیکن یہ ساری بات کہاں سے چلی تھی, کل کی طرح آج بھی میں کہہ رہا ہوں, یہ بات چلی یہاں سے کہ اس کثرت کے ساتھ مومن نماز پڑھے گا, لیکن حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن جو نمازیں پڑھی جائیں اس میں سورہ جمعہ کی تلاوت ہو. سورہ جمعہ کی واجب نہیں, لیکن سب سے زیادہ ثواب اسی بات کا, فجر میں بھی مغرب ظہر میں بھی اصل. اور بعض مراجع نے کہا کہ اس سے پہلے کی جو رات گزری ہے شب جمعہ اس کی مغرب اور عشاء میں. اور ظہر کے وقت جب تم سورہ جمعہ کی تلاوت کرو تو مستحب یہ ہے کہ ظہر جمعے کے دن اگر ظہر ہے تو وہ آواز بلند پڑھی جائے، ویسے جمعہ ویسے ظہر کی نماز آہستہ نمازوں پہ، جمعے کے دن آواز بلند اور سورہ جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، خود ہم پڑھ رہے ہیں تو خود ہم سن رہے ہیں. بعض چیزوں کا تو مزہ یہی کہ جس کو پیغام دے رہے ہیں وہی اگر اپنی زبان پہ وہ پیغام لا رہا ہو. جیسے اب یہ دو دن سے نماز کا اتنا ذکر ہو رہا ہے، یہ خاص وجہ سے بھی ہو رہا ہے، خیر اپنی جگہ خود نماز بہت اہم ذکر، یہ خاص وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ جب اہمیت نماز واضح ہوگی تو جس نقطے کو میں بتانے والا ہوں وہ زیادہ واضح ہوگا. لیکن اب ایک مختصر سی بات کہ کبھی میں یہ روایت پڑھ دیتا ہوں کہ آقا سجاد نے یہ کہا کہ کربلا میں ہم کامیاب ہیں کہ ناکام، یہ اگر دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لو نماز ہو رہی ہے کہ نہیں. جب تک نمازیں ہو رہی ہیں ہم کامیاب. شیخ طوسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنے کتاب امالی میں. ابراہیم ابن طلحہ ابن عبیداللہ اس آدمی کا نام ہے جس نے امام سے پوچھا تھا آپ کی کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور امام کا جواب. تو کبھی کبھار کچھ لوگ جن کو یہ ذکر نماز یا پسند نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ نماز اب اتنی اہم بھی نہیں ہے کہ ہم کربلا کے برابر اس کو قرار دیں کہ ہم کربلا کے برابر اس کو قرار دے دیں، تو کہتے ہیں مولانا آپ نے پڑھ کہاں سے دی، کوئی حوالہ کوئی ریفرنس؟ میں نے تو اس وقت پورا ریفرنس دے دیا جو عام طور پہ میں نہیں دیتا ہوں. لیکن ایسے مومن سے میں کہتا ہوں کہ یہ حوالہ کہ میں نے کہاں سے پڑھا میں کہیں اور سے نہیں لایا، میں نے تو خود آپ ہی سے سنا. گھبرا جاتا مجھ سے سنا، میں تو اس پہ اعتراض کر رہا ہوں. میں نے کہا لیکن میں نے تو آپ ہی سے سنا، آپ ہی سے سنی ہوئی بات کو میں آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں. کہ مولانا کہاں، میں نے کب کہا؟ میں نے کہا میں نے آپ کو دیکھا، آپ کربلا میں بھی میرے ساتھ تھے ایک دفعہ زیارت میں، آپ تھے تو. اور یہ ہے کہ آپ کو میں نے مسجد و امام باڑوں میں شب جمعہ دیکھا کہ آپ زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں. کہا پڑھتے ہیں؟ آپ خود ہی کہتے ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازیں قائم کی. آپ خالی روایت نہیں پڑھ رہے، آپ گواہ بن رہے ہیں. ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے پڑھتی، تو خود آپ ہی کی زبانی سن رہا ہوں کہ آپ ایک چیز کے گواہ بن کے ایک بات کہہ رہے ہیں. کوئی آدمی آ کر کہے کہ فلاں چیز کا میں گواہ ہوں تو ہم اس کی بات ریپیٹ کریں گے، کہیں گے دیکھو وہ گواہ بن کے یہ بات کہہ رہا. تو اب یہ زیارت تک میں جملہ آ گیا تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جب آدمی خود ایک بات کہہ رہا ہو تو اس بات کو سمجھانا آسان ہوتا. وہ قائل ہوگا کہ ہاں مولانا یہ بات تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. سورہ جمعہ کے اندر پیغمبر کا مقصد رسالت، خدا بیان کر رہا ہے اہم ترین، اور خود مومن کو اپنی زبان پہ یہ جاری کروایا جا رہا تاکہ خود ہی سنے تو اس کو یاد آتا رہے کہ پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے. اور میں نے کہا کہ کئی جگہ قرآن میں مقصد آیا ہے لیکن یہ چار مقصد بہت اہم ہے دو دلیلوں سے. دلیل نمبر ایک کہ ہر شب جمعہ ہر روز جمعہ یہ ہم سے پڑھوایا جا رہا اور ہم کو یاد دلایا جا رہا. اب پیغمبر کے باقی جو مقصد آئے ہیں قرآن میں یا حدیث میں کتنی مرتبہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ اپنی زبان پہ اس کو لے کے آتے ہیں؟ کبھی رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں آیتیں آتی ہوں تو آتی ہوں، لیکن الگ سے کتنی آیتیں آپ پڑھتے ہیں جو پیغمبر کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی؟ اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہاں پہ یہ والی سورہ جمعہ کی آیت سورہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اور ہر ہفتے پڑھنے کی وجہ سے ویکلی، تو اب یہ اتنا اہم اس کا پیغام ہے نا کہ اللہ اس کو ویکلی ریپیٹ کرا رہا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، پیغمبر کے باقی جتنے مقصد بیان کیے گئے، قرآن ہو کہ حدیث ہو کہ نہج البلاغہ ہو کہ شہزادی کونین کا خطبہ، ایک ایک دفعہ کے رہ گئے. یہ ایسا پیغام ہے کہ صرف قرآن میں ہی چار مرتبہ اسی آیت کو اللہ نے ریپیٹ کیا، وہ بھی ایک سورے میں نہیں زبان کئی مرتبہ ریپیٹ ہوا، لیکن ایک سورہ رحمان بکھیر کے پھیلا کے قرآن کے شروع میں، قرآن کے درمیان بھی، قرآن کے آخر میں بھی. ادھر سے قرآن پڑھو ادھر قرآن پڑھو بیچ میں قرآن پڑھو یہ آیت تمہاری زبان پر آ جائے.
قرآن سب سے بڑا معجزہ یہ ایجاز, ایجاز اختصار,
ہر بات کو قرآن مختصراً بیان کرتا ہے, ڈیٹیل میں جانے کو قرآن پسند ہی نہیں کرتا. اگر ہر چیز قرآن بیان کرنے لگے تو امت ویسے ہی رسول کو نکال کے قرآن لینا چاہتی ہے, لیکن قرآن مختصر ہے تو مجبوراً آنا پڑتا ہے تو بالکل ہی رسول کو نکال دے, تو قرآن تفصیل میں جانا پسند نہیں کرتا. لیکن اس اختصار کے بعد ہر چیز کو شارٹ رکھنا ہے, یہ مقصد ہے رسالت اتنا اہم ہے کہ ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, چار بار قرآن نے اسے دہرایا. کس چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے, کون سا پیغام بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے. کبھی ہم اپنے بیٹے سے کوئی بات کہتے ہیں, ایک بار کہتے ہیں ہم چلے گئے. کبھی اہم بات ہوتی ہے ہم بات کہتے ہیں دیکھو غور سے سنو, یاد رکھنا ہم جا رہے ہیں لیکن کہیں بھول نہ جانا, پھر سے سن لو. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں ایک مرتبہ اور سن لو, ہم چار مرتبہ کہہ دیے کہ بات کو, تو کہے گا بابا شاید پاگل ہو گئے یا اس وقت پتہ نہیں کس نشے میں. پروردگار قرآن جیسے کلام میں ایک ہی اس پیغام کو ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, چار بار بیان کر رہا ہے اور مختلف انداز. یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا, سورہ بقرہ میں دو جگہ پہ آیا, لیکن پورا سورہ بقرہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا. سورہ بقرہ کا ایک حصہ پہلے آیا, اس میں یہ آیت, پھر بعد میں سورہ بقرہ کا کچھ حصہ آیا دوبارہ, اس میں وہ آیت الگ سے آیا. سورہ آل عمران نازل ہوا, اس میں یہ آیت آئی. سورہ جمعہ نازل ہوا, اس میں یہ آیت آئی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ چاروں سورے مدینے کے, یعنی پیغمبر کے یہ جو مقصد بعثت بیان ہو رہا ہے اس کا مدینے کے اسلامی معاشرے سے بہت گہرا تعلق ہے. اصولاً تو مکے میں نازل ہونا چاہیے کہ جہاں کافروں میں رسول آئے ہیں, تو ان کو بتانا چاہیے کہ میں کیوں آیا تمہارے درمیان. نہیں, یہ بات ہر یہ مدینے جہاں پہ آلریڈی مسلمان آ چکے ہیں, اسلام آ چکا, اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے, پیغمبر کو محمد رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں, پورا شہر ان کا ہے, وہاں پہ یہ آیت اور ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, چار بار آ رہی. یعنی اس آیت میں جو پیغام ہے مقصد بعثت کا, اس کا تعلق کافروں کو مسلمان بنانے سے کم ہے, مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ. مکے میں وہ آیتیں نازل ہوئی جو کافروں کو مسلمان بنا رہی, مدینے میں وہ آیتیں نازل ہوئی جو مسلمانوں کو مسلمان بنا رہی. تو یہ تو براہ راست کی آیت تو ہماری ہوگی, الحمدللہ ہم اسلام پر پیدا ہوئے, یہ ہمارے بزرگوں کی نیکیاں کہیے یا ان کا ہم پر ایک احسان کہیے کہ ہمیں گھر بیٹھے اسلام مل گیا, تو ہم مسلمان پیدا ہوئے. اب ہمارا قرآن کے اس حصے سے زیادہ تعلق ہے جو مسلمان کو مسلمان بناتا. یہ آیت چار دفعہ آئی, بھائی ایک بار اللہ اس آیت کو مکے میں بھی نازل کر دے گا, چاروں مرتبہ مدینے مسلمان کو پیغام دیا جا رہا. کہ مت سمجھو کہ رسول آ گئے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہم نے پڑھ لیا مقصد پورا ہو گیا اسی لیے تو آئے تھے رسول, نہیں, ابھی تو مقصد زیادہ باقی ہے. کافر کو مسلمان بنانا آسان ہے, مسلمان کو مسلمان بنانا مشکل ہے. تو اسی لیے بار 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 یہ آیت ریپیٹ ہوئی. اور اس میں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے اور وہ یہ کہ پہلی بار جو یہ آیت نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ بنا رہے تھے اور یہ دعائیں مانگ رہے تھے جن کی آخری دعا یہ تھی, کئی دعائیں مانگی اس کی آخری دعا یہ کہ اے خدا ان میں ایک رسول بھیج جو ان کو آیات کی تلاوت کرے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک کرے, یزکی. پہلی بار یہ آیت, اب پھر تین مرتبہ جب یہ آیت اللہ نے ریپیٹ کی سورہ بقرہ میں 20 آیتوں کے بعد سورہ آل عمران میں سورہ جمعہ، تو ابراہیم ہی کی دعا یعنی ایک طرح بتا رہے اللہ قبول ہو گئی، تم نے دعا مانگی وہ آگئے، ویسے ہی آیا جیسا تم نے مانگا، تم نے چار چیزیں اس رسول میں مانگی ہم نے وہی چار چیزیں اس کو دی، تم نے یہ کہا کہ اس قوم میں مکے والوں میں رسول آئے ہم نے مکے ہی میں اس کو بھیجا، اگر ابراہیم کی دعا قبول نہ ہو تو کس کی ہو؟ اب پوری دعا قبول ہو، جو جو ابراہیم نے اس آیت میں مانگا ہے سب اللہ نے دیا مگر ایک فرق کے ساتھ، اور وہ یہ تھا کہ ابراہیم نے جو چیزیں مانگی سب ملی، مگر ابراہیم نے جس ترتیب سے مانگی تھی اللہ نے اس ترتیب سے نہیں دی، ترتیب بدل دی، ابراہیم نے کیا کہا تھا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکی، سورہ جمعہ آپ سنتے رہتے ہیں تو یہ آیت آپ کو ذرا عجیب لگ رہی ہوگی، تو ترتیب بدلی، کہا کہ وہ تلاوت کرے، کتاب دے، حکمت دے، نفس کو پاک کرے، چار چیزیں یہ ترتیب جس میں نفس آخر، اور قرآن نے جب یہ کہا کہ باقی تین جگہ ہم نے دعا قبول کی، تینوں جگہ پہ یہ کہا کہ تم نے ابراہیم نفس کو پاک کرنا آخر میں رکھا تھا، ہم اس کو شروع میں لا رہے ہیں، سورہ جمعہ آپ سنتے ہیں اسی کو دوہرا رہا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہاں بھی ابراہیم نے کہا تھا آیات سب سے پہلے، یہاں بھی آیت پہ، پھر ابراہیم نے کہا تھا کتاب اور حکمت خدا نے کہنے، وَيُزَكِّيهِمْ، پہلے نفس پاک ہوگا پھر کتاب و حکمت کی تعلیم ہوگی، ترتیب بدل دی، اللہ کا ایک طریقہ تو آپ کو معلوم، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے کوئی دعا کریں اور وہ دعا میں کوئی غلطی ہو تو اللہ اس غلطی کو فوراً کریکٹ کر دیتا، چنانچہ اس کے لیے ہمارے سامنے بہترین مثال حضرت نوح، طوفان آ چکا ہے، سفینہ بہہ رہا ہے، تین فرمانبردار بیٹے کشتی میں آ گئے ہیں، ان تینوں کی بیویاں آ گئی ہیں، یعنی نوح کا بیٹا، نوح کے بیٹے بھی ہیں، نوح کی بہویں بھی، دو بیویاں تھے، ایک فرما بردار ہے وہ بھی آ گئی، نا فرمان بیٹا باہر، اور وہ پہاڑ پہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، لیکن نہ بچا سکا اور وہ ڈوب رہا ہے، اس کو ڈوبتے دیکھا تو نوح نے خدا کو یاد دلایا کہ میں نے تجھ سے دعا کی تھی اور تو نے میری دعا قبول کی تھی، ان ابنی من اہلی، اے خدا یہ میرا بیٹا میرے اہل میں شامل ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا، فوراً اگلی آئے سورہ ہود آیت نمبر 46 اللہ نے کریکٹ کی کہ اے نوح میرا وعدہ تھا میں تیرے اہل کو بچاؤں، مگر یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ انبنی من اہلی میرا بیٹا میرا اہل، یہ غلط کہہ رہا، انہو لیس من اہلی، کہ تیرا بیٹا نہیں، اب بیٹے نہیں کا مطلب ہے کہ لفظ اہل، خدا کا وعدہ یہ نہیں تھا کہ بیٹے کو بچاؤں گا، خدا کا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، نوح کہہ رہے ہیں کہ اور تیرا وعدہ کہ میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا میرا اہل، خدا نے کہا تیری پہلی بات صحیح ہے کہ میرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، لیکن یہ بیٹا اہل نہیں ہے، انہو لیسا من اہل، یہ تیرا اہل نہیں، کیونکہ انہو عمل خیر و صالح، جو بیٹا اپنے باپ کی عمل میں پیروی نہ کرے وہ اہل میں نہیں ہوتا، تو نوح کی جو دعا تھی کہ بچا لے میرے بیٹے کو، یہ میرے اہل میں، خدا نے کہا تیری یہ دعا جو ہے اس میں غلطی، کہ تو اس کو اپنا اہل کہہ رہا ہے جو اہل نہیں، اللہ نے فوراً کریکٹ کر دیا، اور دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ آ رہا ہے، مجھے اس میں بھی بات کرنا تھی، لیکن دیکھیے اس دفعہ میرے ذہن میں جتنے موضوعات تھے وہ مجھ سے پہلے آنے والے سارے قابل احترام علماء گفتگو کر گئے، جناب زینب کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات کی تھی نا، چھوٹا سا جملہ، وہ پوری تفصیل نہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی نقوی صاحب بناتے معصومین کے عنوان پہ گفتگو کر گئے، اور پھر یہ ایک چھوٹا سا جملہ حدیث قصا کے حوالے سے، کچھ حدیث قصا پہ بات کرنا تھی، حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب اس وقت موضوع پہ بات کر گئے، یہ ہمارے نوجوان خطبہ ایک پوری ایک کہکشاں، کہاں پہلے ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملتا تھا اور کہاں ایسا سلسلہ کہ امام باڑے والوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اشرے صرف چھ اور یہ نوجوان خطبہ میں ایک سے ایک اتنا بہترین پڑھنے والے ہیں، کس کو بلائیں اور کس کو اس دفعہ چھوڑ دو. تو عزیز کسان کا ایک جملہ کہ وہاں یہی آتا ہے نا کہ جب پنجتن جمع ہو گئے چادر تطہیر کے نیچے، تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و عامتی لہم رحمی و دمہم دمی، خداوندہ یہ میرے اہل ہیں، ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و عامتی یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ خدا سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عام انسانوں کو سنائے کہ دیکھو یہ چادر میں میرے اہل بیت ہیں، اپنی بیویوں کو بتائے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ سب تو سمجھ میں آتا. پیغمبر اللہ سے کہہ رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدا بندہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ خدا نہیں جانتا کہ ہمارا وہ عقیدہ خدا کے بارے میں جو مرحوم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب علیہ اللہ مقامہ ایک جوک سنایا کرتے تھے، ان کا بھی ایک لطیفہ تھا. آپ کو پتا ان کا انداز بیان کتنا دلچسپ ہوتا تھا. یہ مسجد ہے، اعمال ہو رہے ہیں، بھری ہوئی مسجد ہے، دعا کا وقت آیا، اب ہر آدمی نے دعائیں مانگنا شروع کی. ایک صاحب تھے، بڑی کڑک ان کی آواز تھی، اب چیخ چیخ کے دعا مانگنے کے عادی تھے، انہوں نے اب چیخ چیخ کے پوری مسجد کو ہلا کے رکھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر دعا مانگتے پھر اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں. ہم دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہماری سمجھ میں عربی نہیں آتی، ہم خود سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن خدا بندہ مثلا انہوں نے کہا اللہ عمر زخ نے، خدا بندہ مجھے رزق دے، اے خدا مجھے رزق دے، اردو میں بھی دوہرا رہے ہیں. لوگوں نے کہا عجیب بات، سر پکڑ لو، ان کی عربی کی دعا ہی اتنی کڑک ہے کہ ہماری اپنی ساری دعائیں چھوٹی جا رہی ہیں، مسجد ہل رہی. اور غضب یہ کہ ہر دعا کو اردو ترجمے کے ساتھ. کوئی صاحب گئے، کہا قریب جا کے کہا بھائی صاحب اب یہ مسجد ہے، یہاں تو ہم آتے دعا کے لیے، ہم آپ کو دعا سے نہیں روک رہے، لیکن یا عربی میں دعا مانگ لے یا اردو میں مانگ لے. دعا عربی میں مانگتے ہیں پھر اردو ترجمہ. کہا میں دعا مانگتا ہوں پھر میرے دل میں خیال آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نہ سمجھا ہو نہ جانتا ہو تو میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. جیسے ہم لوگ دعائے کمیل کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے لوگ بیٹھے مجمع میں، بچے بھی ہیں، شاید نہ سمجھے. تو کیا اللہ کا یہ معاملہ؟ شاید اللہ نہ سمجھا ہو تو چلو ترجمہ کر کے سنا دو تاکہ بالکل کنفرم ہو جائے کہ دعا پہنچ گئی. تو توہین پروردگار بن جاتا ہے یہ لطیفہ. تو اب یہاں پہ پیغمبر امت کے سامنے کوئی بات کہہ رہے ہو تو سمجھ میں آتا، بیویوں کے سامنے کوئی بات کہہ رہے ہو تو سمجھ میں آتا، اللہ سے کہہ رہے کہ اللہم انہا ہؤلاء اہل بیتی، اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں، خدا سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خدا نہیں جانتا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، نوح کا واقعہ سن. اللہ کا طریقہ یہ کہ اگر کسی غیر اہل بیت کو اہل بیت کہا تو اللہ فوراً منع کر دیتا، انتظار نہیں کرتا، مہلت نہیں دیتا ہے. غیر اہل کو اگر اہل کہا فوراً کہہ دیتا ہے کہ نہیں، لیسا من اہلی، کہ تیرا اہل نہیں ہے، تو میں نے اس لیے کہا کہ اللہم انہا اہل بیتی یہ میرے اہل بیت ہے، کہ اگر یہ اہل بیت نہیں ہیں یا ان کے علاوہ کوئی اہل بیت ہے کوئی اور، تو فوراً خدا کی طرف سے آئے گا کہ نہیں محمد تم نے غلط کہا. جب نوح کو اللہ کہہ سکتا ہے، لفظ غلط تو نہیں کہا لیکن یہ کہا کہ اے نوح یہ تیرے اہل نہیں ہیں، تو اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ فوراً کہہ دیتا کہ نہیں تو نے ان کو اہل کہا، یہ اہل نہیں ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے نفی نہیں کی، لیسا من اہلک نہیں کہا، اللہ نے تو اور تصدیق کر دی. ادھر پیغمبر نے یہ جملہ کہا، ادھر خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ تو خیر حدیث کسا کا ایک پہلو آپ کے سامنے آ گیا. تو آپ نے تو ماشاءاللہ پورا اشرا سنا حدیث کسا پر، اور ابھی سنا حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب کے ذریعے. تو میں واپس اپنی بات پہ آ جاؤں کہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ دعا مانگیں، اگر دعا مانگنے والا بالکل ٹھیک، نہ اس کی خلوص میں کمی ہے، نہ اس کے جذبے میں کمی ہے، نہ اس کی اطاعت میں کمی ہے، لیکن کسی وجہ سے دعا کے اندر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو غلط سی ہے، تو اللہ اس کی اصلاح کر کے دعا قبول کرتا. نوح نے کہا یہ میرا اہل ہے، کہا یہ اہل نہیں، ہاں جو تیرے اہل ہیں ہم سب کو بچا رہا ہوں. ابراہیم نے دعا مانگی،
کہا یہ دعا تمہاری بالکل صحیح ہے لیکن اس کے اندر ایک غلطی تھی. لفظ غلطی نبی کے لیے ہم نہیں کہتے, ترک اولا تھا, لیکن اس وقت یہ لفظ برداشت کر لیجئے. میں دو دن سے بہت زیادہ آپ کا وقت لے رہا ہوں اور آج تو میرے پاس ایک خاص وجہ سے وقت کم ہے, مجلس سے زیادہ ہے, پھر بھی 65 منٹ تو ہو جائے گا آج کا بیان بھی. تو کہا کہ دعا بالکل صحیح ہے تمہاری, مگر اس دعا کے اندر ایک ذرا سی غلطی ہے, جو چیز پہلے کی تھی وہ تم نے بعد میں کر دی, جو بات کی تھی وہ پہلے کر دی, اس کو ٹھیک کر لو. ایسے بہت سی جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ذرا غلط چیز جوڑ دی, بعد والی چیز پہلے, پہلے والی چیز بعد میں, استاد نے, آقا نے اس کی ترتیب صحیح کر کے کہا یہ چیز بالکل ٹھیک ہے, یہ ذرا یہاں سے یہاں لے جاؤ تو ٹھیک ہو جائے. تم نے کہا کہ یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کے نفس کو پاک کرو, تینوں باتیں ٹھیک, لیکن پہلے نفس کو پاک کرنا ہے پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے. ترتیب تمہاری جو تھی وہ صحیح نہیں ہے دعا کی, ترتیب یہ ہونی چاہیے. چنانچہ تینوں جگہ پہ اللہ نے یہ ترتیب, اب یہاں پہ کیا مسئلہ, یہی تو ہے حکمت, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. اچھا کتاب جو ہے پوری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ, انی تارکم فیکم الثقلین کے اندر پیغمبر نے کہا دونوں الگ نہیں ہوں. لیکن یہ دونوں کے دونوں ہم کو ہدایت دیتے ہیں اور جنت میں لے جاتے ہیں ایک ساتھ مل کے, اہل بیت کتاب کی مدد سے, کتاب اہل بیت کی مدد سے. البتہ کتاب کے میں وقت نہیں ہے اس لیے میں ذرا سا ہاتھ پاؤں میرے پھول گئے, یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھا کے کہتا تو مجھے مزہ آتا. خیر مجمع کو تو آج تک میری کسی مجلس میں مزہ نہیں آیا, مجمع کو تو صرف اس وقت مزہ آتا ہے جب میں دعا پڑھ کے ممبر سے اتر رہا ہوتا ہوں. یہ تو مولا حسین کی عقیدت میں آپ آ کے صفحہ اعلیٰ پہ بیٹھتے ہیں, کیا مجھے اتنا نہیں معلوم. لیکن ایک مختصر بات, کتاب بہت اہم لیکن بہت خطرناک بھی ہے. اوہ نعوذ باللہ, یہ میں کوئی غلط لفظ نہیں کہہ رہی, خطرناک ان معنوں میں ہے کہ یہ کتاب جو نجات ہے, جو نور ہے, اللہ کا کلام انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ, لیکن ذرا ان معنوں میں خطرناک کہ یہ کتاب خود کہتی ہے یہدی بہی کثیرا و یضل بہی کثیرا, اس کے ذریعے ہدایت بھی ملتی ہے, اسی کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي, سورہ اعراف آیت نمبر 176, بلعم باعور کا واقعہ, جو عربی میں باورا کہتے ہیں, بلعم باورا, اردو میں بلعم باعور, سور اس کا واقعہ جس کو قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب, وہ کتے کی طرح. لیکن کیا بات کہی قرآن نے پہلے, کہ ہم نے اسے آیات دی تھی. پیغمبر کے مقصد بعثت میں آیات کا حوالہ دو جگہ, یتلو علیہم آیات ہی, اور پھر کتاب کی بات ہے, کتاب بھی آیات ہوتی. کہا ہم نے اس کو آیت دی تھی, فانسلخ منہا, وہ اس سے الگ ہو گیا, فأتبعہ الشیطان, تو شیطان اس کی پیروی کرنے لگا. اچھا ہونا تو الٹا چاہیے نا, یہ کہے قرآن کہ یہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے, قرآن نے کہا شیطان اس کی پیروی کر رہا ہے. یاد رکھیے شیطانی طاقتوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جسے گمراہ کرنا ہے نا, اسے خوب بہلا پھسلا کے بہت بڑا ظاہر کرتے ہیں, جی آپ تو آقا ہیں ہم آپ کے پیچھے چل رہے ہیں, اصل میں تو یہ ہے لیڈر, لیکن بظاہر اس کو آگے آگے کیا جاتا. اب یہ ایک بہت دلچسپ بات ہو رہی تھی لیکن چونکہ وقت مجلس کا پورا ہو رہا اس لیے اس کو کسی اور موقع پر. قرآن نے کہا وکانا من الغاوین, ہم نے اسے آیات دی اور وہ ہو گیا گمراہ لوگوں میں. یہ آیات, یہی قرآن جو دینے کے لیے رسول آئے, اس کو ملنے کے بعد تو ہدایت ملنی چاہیے نا. قرآن کہتے ہیں گمراہ ہو گیا, یہی قرآن, یہی آیات گمراہ کر رہے ہیں, ادھر بھی کہا ادھر بھی کہا. اور وہ تیسری آیت, یہ قرآن میں آیت فیہ محکمات و متشابہات, وہ سورہ آل عمران کی ساتویں آیت, اس میں پکی آیتیں بھی ہیں, اس کے اندر متشابہ بھی ہیں. فام الذین فی قلوبہم زیغن, بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ پناہ, جن کے دل ٹیڑھے,
وہ لوگ یہی متشابہ آیتوں کو لے کے چلتے ہیں، جبکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، عام انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا۔ تو اب ایک سلسلہ آیتوں کا ہے، میں کتنی آیتیں پڑھوں جبکہ وقت بھی نہیں ہے، کہ یہ قرآن ہدایت، نور، نجات، فلاح، کامیابی، مگر گمراہ بھی کرتا، غاوین انسان جو ہے وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوتا، شیطان اس کا پیروکار بن جاتا، دلوں میں ٹیڑ پنا آ جاتا، یہی قرآن۔ تو اب اس طرح سے قرآن ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا۔ اب پھر ایک مسئلہ اور، قرآن ہے اتنی طاقتور چیز، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کے نام خط بھیجا اور وہ خط و کتابت ہوئی، تو آخر میں کہا کہ بلقیس کو تخت سمیت اٹھانا، کون لے کر آئے؟ عفریت من الجن، ایک جن بولا کہ میں تھوڑی دیر میں لے آؤں گا، لیکن قال من عندہ علم من الکتاب، وقت کم ہے تو میں آیتیں بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ سلیمان کا وہ وزیر آصف ابن برقیہ قرآن نے نام نہیں لی، کیونکہ قرآن تفصیل میں نہیں جاتا، علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لیا۔ تو قرآن طاقت بھی دیکھیے، قرآن نور ہے، ہدایت ہے، فلاح ہے، نجات ہے، کامیابی ہے، اور طاقت اتنی کہ ذرا سا علم کتاب آ جائے تو پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان کے محل میں آ گیا۔ اب اتنی طاقت اگر کسی نادان اور ناسمجھ کو دے دی جائے، ہر آدمی کے ہاضمے میں تو اتنی طاقت نہیں ہے نا کہ اس کو برداشت کر، ہر آدمی کے نفس میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، ہر آدمی کا تو اتنا ظرف نہیں ہے نا، اب اتنی طاقتور چیز اگر دے دی جائے کہ جس کا ذرا سا علم آدمی کو تخت بلقیس ایک محاورہ بن گیا، لیکن طاقت تو ساری دنیا کے نظام میں گڑبڑ کر دے۔ ایک تو اگر اس کے دل میں تھوڑی سی ٹیڑ اور کجی پہلے سے ہے تو وہ قرآن نے کہا کہ وہ بجائے ہدایت کے گمراہ ہو، وہ تو اتنا گمراہ ہوگا کہ شیطان اس کے پیچھے چلنے لگے گا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، تب ضروری ہے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو دیا جائے۔ جس کی مثال تو وہی ہے جو میں تفصیل سے دینا چاہ رہا تھا، وقت نہیں۔ اینٹی بایوٹک یا ایک اور خطرناک دوا ہوتی ہے اسٹورائڈ، جو بعض بڑی ہی مہلک بیماریوں کا بہترین علاج ہے اسٹورائڈ، لیکن ہر ایک کو نہیں دے سکتا، جب کسی کو دیا بھی جاتا ہے تو اتنا چھان پھٹک کر، اتنے ٹیسٹ کر کے اور اتنے مجبوری کے آدم، جو ہمارے یہاں پاکستان میں پان بیچنے والا بھی پان میں رکھ کے دے دیتا، مشہور ہوتا ہے جی فلاں حکیم صاحب کی دوا میں اتنا سارے پڑیا کھائی ہم بستر سے کھڑے ہو، بستر سے نہیں کھڑے ہوئے، وہ قبر میں جمپ لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میرا موضوع ایسا ہے کہ جس پہ اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں، تو اتنا طاقتور علم اگر اس کو دے رہے تاکہ نہیں یوزک کی، پہلے اس کے نفس کو پاک کرو، پہلے اس کی نفسانی طاقت، روحانی طاقت اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ یہ کتاب کو برداشت کرنے کا اہل ہو سکے۔ اب بہت ہی سرسری ایک بات کروں گا، یہ جملہ جو ابھی یہاں پہ جہاں پہنچا ہے نا، اس کو کل مکمل کرنا ہے، مقصد رسالت، ترتیب بدل، علم بعد میں ملے گا، تزکیہ پہلے، نفس پہلے پاک۔ ہمارے یہاں امام جماعت ہو چاہے مرجی ہو مجتہد ہو، علم بعد میں دیکھتے ہیں، عدالت پہلے دیکھتے ہیں کہ عادل ہے کہ عادل نہیں، نفس پاک، وہ پاک نہیں ہوگا تو کتاب کی طاقت ملنے کے بعد ہدایت نہیں پائے گا، دوسروں کو ہدایت نہیں دے گا، مسلمان مسلمان نہیں بنے گا، مسلمان الٹا دوبارہ کفر میں پلٹ جائے گا، اگر نفس پاک نہیں۔ آج ہم صبح اٹھے اور موڈ نہیں ہو رہا ہے فجر کی نماز پڑھنے کا، ہم نے سورج کو اشارہ کیا، رک جاؤ، تین گھنٹے کے بعد نکل، کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سورج روک سکتے ہیں۔ ہمیں آج مثلا دل جا رہا ہے کہ بریانی کھا لیں، ہم نے کتاب کو استعمال کیا اور کہا کہ ہمارے گھر میں مسلسل دسترخوان بریانی کے نازل ہونے لگا, ہمارا کسی سے جھگڑا ہو گیا, ہم یوٹیوب پہ جو آج کل ہوتے ہیں, کتاب ہمارے پاس, ہم نے کہا اس کا پورا خاندان تہس نہس ہو گیا. روزانہ ہم دنیا میں ایک فتنہ و فساد برپا کریں گے اگر اتنی طاقت ہمارے ہاتھ میں آئے. اس لیے کہا پہلے تزکیہ ہے نفس, طاقت بیکار ہے جب تک کہ تمہارا نفس پاک و پاکیزہ نہ ہو. یہی طاقت تو ہے جو ایک شرابی اور کبابی کو یزید بنا دے گی. طاقت ہے, نفس تو پاک نہیں ہے نا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹھا اس تخت پر ہے کہ اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ رہا, اور اسی رسول کی بیٹیاں اس کے سامنے بے مکنہ اور چادر کے قیدی بنی کھڑی ہیں, اور بظاہر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ادھر توجہ ہے. ظاہری طاقت دیکھیے, کتاب کی طاقت تو بہت زیادہ, جب عام طاقت میں اگر نفس پاک نہ ہو تو لوگ یزید بن جاتے ہیں, نصیحت بن جاتے ہیں. اور اگر آپ ذرا تھوڑا پیچھے جائیں تو شبس ابن ربیع علی کا شیعہ منت مانتا ہے کہ حسین کو قتل کروں تو کوفے میں ایک مسجد بناؤں, اور بنائی مسجد. نفس پاک نہیں. یہ دن بھی آنا تھا کہ ہندا کا پوتا تخت خلافت پر بے حیائی کے ساتھ اس طرح بیٹھا ہے کہ ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے, ایک ہاتھ میں چھڑی ہے, سامنے نواسہ رسول حسین کا کٹا ہوا سر ہے, دندان مبارک سے گستاخی کر رہا ہے. مسلمان تو مسلمان, روم کا سفیر پکار اٹھا کہ یہ کیا کر رہا. مجھ میں اور عیسیٰ میں 70 پشتوں کا فاصلہ ہے, آج بھی میری قوم میرے پیروں کو دھو دھو کے پیتی, تیرے رسول کا بیٹا. اور آج وقت نہیں ہے یزید کے پاس, تو شراب کا نشہ اپنی جگہ, جوئے کا نشہ اپنی جگہ, اقتدار کا نشہ اپنی جگہ. لیکن ایک مرتبہ ننی سکینہ کے کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے جب اس کی توجہ ادھر ہو تو اس نے ایک اور عجیب منظر دیکھا. ایک منظر تو یہی دیکھا سکینہ کا اٹھنا اور بیٹھنا جو روایت آپ سنتے ہیں اور میں اس وقت نہیں پڑھ پا رہا, اور ایک اور عجیب منظر دیکھا کہ یہ پورے قافلے میں جو میرے سامنے قیدی بنا کے لائے گئے ہیں صرف ایک مرد ہے, باقی سب اور. سوال کیا تو کون؟ کہنا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی. یزید کہتا علی, اسے تو اللہ نے میدان کربلا میں موت دے دی. کہا وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر تھا, اور اللہ نے نہیں تیرے ظالم لشکر نے اسے شہید کیا. نفس پاک نہ ہو تو طاقت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بے حیا کہتا, دیکھا اللہ نے کیسے تمہارے گھرانے کو ذلیل کیا. قیدی ہے, گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے. حسین مظلوم کا بیٹا ہے, عباس جری کا بھتیجا ہے, سینہ تان کے کہتا ہے کہ یزید ذلیل ہمارا گھرانہ نہیں ہوا, ذلیل تو ہوا ہے, تیرا گھرانہ ہوا ہے. میدان قیامت میں تجھے اس کا جواب دینا. بھرے دربار, آج کا دربار عام دنوں سے مختلف ہے. آج مہمان ہیں, آج بی وی آئی پیز ہیں, آج باہر کے ملکوں کے سفیر ہیں. ارے قیدی کی زبان سے جملہ سنا. ایک مرتبہ آگ بگولا ہو گیا, کہا جلاد آگے بڑھ کے اس کی گردن اڑا دو. مولا کے چہرے میں مسکراہٹ آئی, کرتے گلے میں توق ہے, لیکن سینہ تان کے کہا کہ اے یزید ایحددونی بالموت, مجھے موت کی دھمکی دیتا؟ بہت غلط آدمی کو تو نے موت کی دھمکی دی ہے. الموت لنا عادت و کرامت و شہادت, مرنا تو ہماری عادت ہے, شہید ہو جانا تو ہمارے لیے ایک فضیلت ہے. سجاد تو شہید ہونے کے لیے تیار ہے, اس حیدر کرار کا پوتا, جس کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر زینب کبرا نے ایک وعدہ کیا تھا نا, میں نے جملہ اس سے پہلے کے مجلسوں میں عرض کیا, زینب مر جاتی ہے اسرے عاشور اگر حسین یہ دو ذمہ داریاں دے کے نہ جاتی, اور دوسری ذمہ داری میرے سجاد کو بچانا. زینب کو بھائی یاد ہے, عصر عاشور یاد ہے. ایک مرتبہ علی اور فاطمہ کی یہ شیر دل بیٹی آگے بڑھی, سجاد کے سامنے سینہ سفر ہو گئی, اور کہا یزید جب تک زینب زندہ ہے میرے بھتیجے کو, میرے بیٹے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. شراب کے نشے میں چور ہے, اقتدار کے نشے میں چور ہے, طاقت کے نشے میں چور ہے. کہا جلاد تو چل پہلے اس ضعیفہ کی گردن اڑا دے, جلاد زینب کی جانے بڑھا علی کی بیٹی کے لیے، فاطمہ کی بیٹی کے لیے بھی تلوار یا موت کا مسئلہ ہے، مگر ایک کونے میں سفید بالوں والی بڑھیا فضا کو 11 ہجری یاد آ گئی۔ جب میری شہزادی دنیا سے جا رہی تھی، مجھے بلا کے کہا تھا بہن فضا، میں نے تجھے بہن کہا بھی ہے، میں نے تجھے بہن سمجھا بھی ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری اولاد تیرے حوالے ہے۔ فضا حسن کو نہ بچا سکی، کلیجہ ٹکڑے ہوا، حسین کو نہ بچا سکی، میدان کربلا میں لاشا اور تیروں سے چھلنی ہوا، مگر زینب کو بچانے کے لیے آگے آئی اور کہا کہ یزید، جب تک کہ فاطمہ کی کنیز فضا زندہ ہے، میری شہزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یزید نے کہا جلاد، تو اس بڑھیا کی گردن بھی اڑا دے۔ جلاد ادھر بڑھا، فضا نے دربار کا رخ کیا، دربار میں ملک حبشہ کے 200 سردار بیٹھے ہیں۔ کہا کہ اے میرے ملک کے رہنے والوں، تمہارے سامنے اس طرح مجھے قتل کیا جا رہا، میری توہین و بے عزتی کی جا رہی، اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ غیرت بیدار ہوئی، 200 حبشی سرداروں میں غیرت بیدار ہوئی، ایک مرتبہ نیام سے تلواریں نکالی، کہا یزید اگر فضا کو کچھ کہا تو ابھی یہیں دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یزید نے جلاد کو بلایا، اب تک علی کے صابرہ بیٹی زینب صبر کیے ہوئے تھی، لیکن اب جو یہ منظر دیکھا، صابرہ علی کی صابرہ بیٹی زینب بھی صبر نہ کر سکی، ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکم یا جدہ، نانا رسول خدا اپنی مظلوم بیٹی کا سلام لے، آج ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں اور تیری بیٹی قیدی بنا کے کھڑی ہے، اور ایک کلمہ حمایت کہنے والا پورے دربار میں کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ علی ولانت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ مظلومہ و صابرہ فاطمہ زہرہ کی، اس مظلومہ و صابرہ وارث و بیٹی زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ، آج کے مجلس سننے والے تمام مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ دنیا کے موجودہ حالات میں محبان علی، عزاداران امام مظلوم، منتظرین امام زمانہ، ان کی جان، مال، عزت، ناموس اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بے عذاب ہمارے ان آنسوؤں کا واسطہ، ان آنسوؤں کے طفیل ہمیں شفاعت فاطمہ اور مدد فاطمہ عطا فرما۔ دلوں میں حاجت شرعی رکھنے والوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خداوندہ اس صف عذاب میں، اور خاص طور پر کورونا کے اس ماحول میں، یہ صف عذاب جو امام بارگاہ علی رضا میں مسلسل پہلی محرم سے بچھی ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی کمک کرنے والے، مدد کرنے والے، میڈیا ٹیم، تمام انتظام کرنے والے، ان سب کو ہر آفت و پریشانی سے بچا، ان کی برکتوں و توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اور مقصد بعثت رسول کو پورا کرنے کے لیے انہی کے وارث و جانشین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین
محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد۔